الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد، 17ویں پارے میں سورہ حج کی آیت نمبر 15 کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی، اور سابقہ نشست میں یہ بات آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جس شخص کا حال بیان کیا ہے، اگر ہم اسے منافق قرار دے لیں تو پھر آیات کی ترتیب اور مضمون یکساں طور پر چلتا رہتا ہے. یعنی 11ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس کے متعلق یہ کہا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایک کنارے پر کھڑے ہو کر کرتا ہے، اسی شخص کے متعلق یہاں 15ویں آیت بھی آ گئی کہ جس کو یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہرگز مدد نہیں کرے گا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، تو اسے چاہیے کہ آسمان کی طرف ایک رسی کو تانے اور پھر وہ رسی چھت یا آسمان سے جہاں سے لٹک رہی ہے، بندھی بھی ہے، وہاں سے اور اپنے گلے کے درمیان سے اسے کاٹ دے اور وہ مر جائے، اور یا یہ کہ اس رسی کے ذریعے وہ اوپر پہنچ جائے اور جو غصہ اسے ہمارے فیصلے پر آیا ہے وہ اس فیصلے کو تبدیل کرا لے. کیا وہ کر سکتا ہے؟ ہر یوز ہے بننا کئی دہ ماں یا غیر، کیا اس تدبیر سے اس کے جی کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا؟ اس آیت کریمہ کی دوسری تفسیر مفسرین نے جو کی ہے، اور بہت سے اکابر مفسرین رحمہ اللہ جس طرف گئے ہیں وہ بالکل اس کے برعکس ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس آیت کی تفسیر یہ کرنی چاہیے کہ من کان یظن، جس کو یہ گمان ہو، خیال ہو کہ اللہ ینصرہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا، تو ہو کی جو ضمیر ہے یہ کہاں لوٹ رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس سے مراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جس کو یہ گمان ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، تو اسے چاہیے کہ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو ایک رسی آسمان کی طرف تان لے اور پھر اس کے ذریعے اوپر چڑھائے، اور جو وہی اوپر سے آ رہی ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد کی جا رہی ہے، اس سلسلہ نبوت کو وہ منقطع کر دے اور دیکھے کیا اس تدبیر سے اس کے دل میں ٹھنڈک پڑی، کیا اس کا غصہ دور ہوا. تو یہ دوسری تفسیر ہے جو مفسرین نے اس کی ہے، اور اس میں جو پہلی بات اشکال پیش آتا ہے اور اس کا حل مفسرین نے بھی لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں سے جب آیت شروع ہوئی تو وہ کہتے ہیں پیچھے چونکہ ذکر آ گیا تھا، اس سے بالکل متصل آیت 14ویں آیت میں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جنہوں نے نیک اعمال کیے ان باغات میں داخل کرے گا جہاں پر نہریں دریا بہتے ہیں، اور اللہ جو چاہے سو کر سکتا ہے. ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو چاہے سو کرے. من کان یظن اللہ ینصرہ اللہ، اور کسی کا گمان اگر یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد نہیں کرے گا، تو پچھلی آیت دیکھ لو، ہم نے کہا ہے ہم جو چاہیں سو کر سکتے ہیں، تو ہم ان کی مدد کیوں نہیں کریں گے. اس اعتبار سے مفسرین نے اس آیت کریمہ کو بالکل اس سے پہلی علی آیت پہ جوڑ دیا، اور بہت بڑے بڑے مفسرین اس طرف گئے ہیں. اس لیے اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر مراد دیے جائیں تو بھی اکابر مفسرین اس کے لیے ہیں، وہی کو منقطع کر دینے کے معنی، اور اسی طرح یہ چیزیں، یہ کہنا، کسی کا یہ لکھنا کہ یہ ناموزو الفاظ ہیں اور قرآن کی فصاحت اور بلاغت کے بالکل منافی ہیں، یہ بات درست نہیں ہے. کئی ایک اکابر مفسرین نے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے متعلق لیا ہے، اور وحی کو منقطع کر دینے کے معنی ہی نہیں لیا. اور وہ مفسرین جنہوں نے یہ بات لکھی ہے اس امت کا بڑا سرمایہ تھے. اور یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کی آراء کو رد کرنا کچھ آسان بات نہیں ہے. وہ لوگ بڑے بیدار مغز تھے, اور ایک چیز جس میں یقیناً وہ اس وقت میں ہم سے زیادہ تھے وہ تقویٰ تھا, اور اللہ کے ساتھ تعلق تھا, اور خوف تھا خدا کا. یہ نہیں ہو سکتا کہ محض لغت کی بنیاد پر یہ ہم بات کرنی شروع کر دیں کہ ان مفسرین کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی. آگے جو لفظ آ رہا ہے ثم یقطع, یہ جب آئے گا تو انشاءاللہ پھر اس پہ بات کریں گے. فی الحال تو یہاں سے پھر دیکھتے ہیں کہ من کانا یظن ان لن ینصرہ اللہ, جس آدمی کو یہ خیال ہو کہ اللہ تعالی ہرگز مدد نہیں کرے گا اس کی, اس سے مراد نبی کریم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ مراد لے لی جائے تو مفسرین نے اس پہ بات ہی شروع کی ہے کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, ہو کی ضمیر تو آپ نے لوٹا دی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, لیکن ضمیر جو مرجع ہے اس کا, یہاں راجع ہو رہی ہے یہاں لوٹ رہی ہے, ان کا ذکر کہاں ہے؟ یا تو پہلے ان کا ذکر ہوتا نا تو پھر ہم کہتے کہ یہ ضمیر ان کی طرف لوٹ رہی ہے. اردو میں اس کی مثال ایسے سمجھ لیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ کابوس گھر سے نکلا, اس نے گاڑی دیکھی, تو یہ جو اس کی ضمیر ہے یہ کابوس کی طرف لوٹ رہی ہے. اور اگر کابوس کا ذکر ہی نہ کیا جائے اس بچے کا لڑکے کا, اور صرف یہ جملہ کہا جائے کہ اس نے گاڑی دیکھی, تو کس نے گاڑی دیکھی بھائی؟ اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ ینصرہ اللہ میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مراد لوگے تو ان کا ذکر پہلے کہیں ہونا چاہیے نا, یہ ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے. اور اسی وجہ سے انہوں نے وہ تفسیر راجح قرار دی ہے جو پہلے نشست میں بیان ہو چکی. لیکن دوسری طرف مفسرین نے اس کا جواب بھی دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پہلے آیا تھا کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح انہوں نے کیے وہ جنت میں جائیں گے, تو ایمان اور عمل صالح نیک کام, اس کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور تو خود ہی آتا ہے. ایمان ان کے ساتھ تھا, ایمان ان کے کہنے پہ لائے, ان کی تعلیمات کی روشنی میں نیکی اور بدی کا امتیاز ہوا, اور جو انہوں نے نیکی قرار دی تھی اس پر ہم نے عمل کیا, تو وہ تو ذہنی طور پر ہیں ہی ہمارے پاس. تو یہاں الفاظ میں ان کا ذکر ضروری نہیں ہے, بلکہ ذہن میں بس ذکر ہے یہ کافی ہے. اور یہ کہنے والے بڑے بڑے مفسرین ہیں, امام رازی رحمت اللہ علیہ اور انہیں بھی ایسی چیزیں نقل کی ہیں, اور ان کے علاوہ بھی دیگر مفسرین نے. تو اس لیے وہ اس اشکال کا جواب یہ دیتے ہیں. تو ان کے قول کے مطابق یہ دوسری تفسیر یہ ہو گئی کہ اگر کسی شخص کو گمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کی جائے گی, اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کرے گا, دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ من کانا یظن سے کیا مراد ہے, کس کو یہ گمان گزرا. اس پہ پھر بحث یہ ہوئی ہے کہ یہ آیت کریمہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے یا مدینہ منورہ میں. اگر ہم اس آیت کو مکی مان لیں تو بہت واضح بات ہے کہ اہل مکہ یہ سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تو کوئی مدد کی نہیں جائے گی, ولیعوذ باللہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ہستی جو پیغام دے رہی ہے اپنے پیغام سمیت کہیں ختم ہو جائے گی, مکہ سے باہر کون اس کی سنے گا, اور مکہ میں بھی چند سر پھرے جوان ہیں جو اس کی سن رہے ہیں. آپ اس بات پر غور کر لیجئے کہ یہ تعلیم ہے, اور مفسرین نے دیکھیے قرآن کے ایک ایک حرف ایک ایک لفظ پر غور کیا ہے. تو اسی لیے تو یہ بحث چھیڑی ہے کہ اچھا بھائی اس من سے مراد کون ہے, اہل مدینہ ہے اہل مکہ, اس لیے بہت ہی سمجھ سے کام لینا چاہیے اور قرآن کریم حل ہو، ٹیکسٹ اس کا حل ہو، باقی چیزیں بعد کی بات ہے. پکڑنا تو یہ علم تفسیر کا ایسا ہے کہ سمندر ہے، اللہ کا کلام ہے، قیامت تک اس کی تشریح کا حق کوئی ادا کر دے یہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. تو تعلیم میں جتنا زیادہ سے زیادہ اس کا متن حل ہو جائے اور انسان کی سمجھ میں آ جائے، بس اتنا ہی اللہ کا فضل اسے سمجھنا چاہیے. تو من کے لفظ پر بھی مفسرین نے بحث کی، انہوں نے کہا یہ من سے مراد کون ہے؟ تو اگر اہل مکہ مراد لے لیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ مکہ مکرمہ والے جو سمجھتے تھے کہ یہ چند ایک سر پھرے ولیعذ باللہ لڑکے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے ہیں اور یہ لوگ تو ختم ہو جائیں گے، انہوں نے کون سا کوئی اس مکہ سے باہر کسی نے انہیں پوچھنا ہے، اللہ نے ان کا رد فرمایا. بہت سی چیزیں جو بظاہر چھوٹی نظر آتی ہیں ان چیزوں کا قصور نہیں ہوا کرتا، دیکھنے والے کا قصور ہوتا ہے. ستارے کتنے بڑے بڑے ہیں حقیقت میں، چاند کتنا بڑا ہے اور سورج کتنا بڑا ہے، لیکن ہم جو انہیں چھوٹا چھوٹا دیکھتے ہیں تو یہ ہماری نگاہ کا قصور ہے، اصل میں اس چیز کا قصور نہیں. اسی طرح بڑی بڑی تحریکیں اٹھتی ہیں، بڑی بڑی ہستیاں اور انسان اللہ بھیجتا ہے اور اس امت میں بھی بھیجتا رہا ہے اور آئندہ بھی بھیجے گا، بس دیکھنے والے اندھے تھے، ان کی اپنی نظر کمزور تھی، وہ نہیں دیکھ سکے. مکہ والے اندھے ہی تو تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس ہستی اور اس کے ساتھ جو اللہ کی نصرت اور مدد تھی اس کا وہ اندازہ ہی نہیں کر سکے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقہ اور امام حفص رحمت اللہ علیہ کی قرآت کے متعلق کوفہ والے ہستے تھے اور کہتے تھے کہ ابو حنیفہ کی فقہ اور حفص رحمت اللہ علیہ کی قرآت خدا کی قسم کوفہ کے پل سے، اس دجلہ کے پل سے ادھر نہیں جائے گی. کہتے تھے یہ شہر سے باہر نہیں نکلے گی، کوئی اسے قبول نہیں کرے گا. اور وہ زندہ ہوتے تو ان حاسدوں کے دل کے جلنے کے لیے، حسد کی آگ میں جل مرتے جب وہ دیکھتے کہ اب بھی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے 1200 سال بعد اور ان کی زندگی میں جو ان کے حاسد تھے ان کے 1200 سال کے بعد بھی وہ فاش دیکھتے کہ اس امت کا آدھے سے زیادہ حصہ فقہ حنفی پر عمل کرتا ہے اور حفص رحمت اللہ علیہ کی قرآت کے کہنے ہی کیا 80% سے زیادہ لوگ اسی طرح قرآن کریم انہی کی قرآت کے مطابق پڑھتے ہیں. تو حاسد آدمی کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے حسد میں چل مرے، حاسد کا کوئی علاج نہیں آپ کر سکتے، اس لیے کہ وہ تو جلتا ہے اس انعام پہ جو اللہ نے کسی پہ کیا ہے. تو اب کیا آدمی دعا مانگنے لگے کہ خدایا یہ انعام مجھ سے واپس لے لے، کیونکہ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. تو اگر یہ اہل مکہ ہیں تو اہل مکہ سے مراد پھر من کانا یظن، یہ ان کے بارے میں آیت آ گئی. ان کا خیال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لڑکے ہیں ان کی دنیا کہاں سنے گی. آپ خود غور کر لیجئے، جس صحابی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے 60 ہجری میں، فرض کر لیجئے اس کی عمر 80 سال تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 11 ہجری میں ہوا ہے، تو اس وقت کتنا تھا؟ اسی طرح ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا شہادت ہوئی 40 ہجری میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی 30 برس کے بعد. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت یہی 30-35 برس تھی، بس اور کیا. حضرت وقر رضی اللہ عنہ البتہ عمر میں کافی تھے، وگرنہ کئی ایک صحابہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت 20 برس کے، 25-30 برس کے، 35 برس کے، 40 برس کے بس اس پیٹے میں تھے، اور انہوں نے پوری دنیا میں اللہ کے دین کو پھیلانے کی بنیاد رکھ دی. تو اہل مکہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ جنہیں ہم ولیعذ باللہ سر پھرا کہتے ہیں، ان کی قبولیت خدا کے ہاں اتنی بڑھ جائے گی کہ آئندہ خدا پوری دنیا میں اسی دین اور مذہب کو پھیلائے گا جو اللہ نے ان کے ذریعے بھیجا. اس کی ایک بات تو یہ ہے, اور اگر اسے مراد لے لی جائے کہ یہ آیت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے تو پھر اس سے مراد منافقین ہے, کہ وہ منافقین اس بات سے جلتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اللہ تعالی کیسے کرے گا, ہرگز نہیں کرے گا. اور بعض مفسرین نے ایک تیسری رائے بھی نقل کی ہے اور بعض عربوں کے قبائل کے نام بھی دیے, اور اس پر بھی کافی بحث ہوئی ہے, اس بات کو فی الحال نہیں ذکر کرتے. تو مکی آئے تو مراد کفار, مدنی آئے تو مراد اس سے منافقین. انہوں نے کیا گمان کیا کہ اللہ ینصرہ اللہ, اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں ہوگی. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اللہ نے کی, اور ایسی زبردست مدد کی اللہ نے کہ ایسی مدد بھی دنیا میں پھر کسی کی نہیں کی. کہ مسلمہ کذاب وغیرہ جن لوگوں نے بھی نبوت کے دعوے کیے, اور یہ جو مدد کے منکر تھے, چاہے وہ منافق تھے, چاہے مشرق تھے, چاہے یہودی تھے, کوئی بھی تھا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بس دیکھتے تھے, اور ان کے پیچھے جبریل امین اور اللہ کی ہستی اور طاقت اس پر نظر دی جاتی تھی. مسلمہ کذاب نے دیکھا کہ ایک آدمی اٹھا ہے اور اس نے حکمت پر مبنی کلام پڑھا اور لوگوں کو اپنے گرد جمع کر لیا, اور پھر اس کے بعد اس نے شہروں کے شہر فتح کر لیے, تو چلو ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اور اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کی بیگ پہ اس کی تائید کے لیے اللہ کی وحی تھی, اور اس ہستی کے لیے اللہ نے فرشتے نازل کیے تھے, اور خود اللہ تعالی نے اس ہستی کے متعلق فرمایا تھا کہ ہم ان پہ اپنی رحمتیں اپنی برکتیں نازل کرتے ہیں. یصلون علی النبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خود اللہ کی طرف سے خاص مہربانیاں اور عنایات نازل ہوتی تھی. اس ہستی کا مقابلہ کون کر سکتا تھا جس کی مدد اللہ کی طرف سے کی جاتی تھی, اور اللہ کی طرف سے ایسی زبردست مدد آئی ہے. بدر آپ دیکھ لیں, احد دیکھ لیں, خندق دیکھ لیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قاتلانہ حملے جو زندگی میں ہوئے وہ دیکھ لیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن لوگوں کو معاف کیا ہے ان کی دشمنیاں دیکھ لیں. یہ اللہ کی مدد نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ خود ہجرت اللہ کی مدد نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ خود کہتے تھے کہ میں نے ان کا پیچھا کیا اور قریب تھا کہ میں جا کر پکڑ لیتا, اور میرے گھوڑے کے پاؤں ریت میں دھنس گئے, اور میں نے آواز دی اور میں نے کہا یقیناً یہ تمہاری بدعا سے ہوا ہے, اور تم لوگ میرے لیے دعا کر دو تو میں اس عذاب سے نجات پا جاؤں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اور جب میرے گھوڑے کے پاؤں نکل آئے تو پھر میرا جی للچایا کہ 100 اونٹ مقرر کیے ہیں ابو جہل نے, وہ تو میں قابو کر لوں, کس طرح قبضے میں لے لوں, اس ہستی کو پکڑنا ہی تو ہے. اور دوبارہ میں آگے بڑھا, پھر دوبارہ یہ واقعہ ہوا, اور میں نے کہا میں سچا وعدہ کرتا ہوں آپ لوگوں سے نہیں کروں گا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی, اور میں پھر آگے گیا اور میں نے کہا مجھ سے کھانا لے لیں, سواری لے لیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, بس اس سے زیادہ آگے نہ بڑھنا, یعنی ہمارا پیچھا اب نہ کرنا, اور جو ہمارے پیچھے کوئی آئے گی اسے بھی تم روک دینا. اور میں نے کہا آپ جس دن مکہ فتح کریں گے آئیں گے اس دن امان مجھے لکھ دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اسے امان لکھ کے دو, اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے امان لکھی. واقعہ تو جو بھی ہے, ہم حیران ہوتے ہیں حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کی فراست پر کہ کتنا عقل مند آدمی تھا یہ, کہ اس کو اس دن یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ ہستی ایسی ہے جسے شکست نہیں دی جا سکتی, اور اہل مکہ ایک دن اسی کے پاؤں پر پکڑ لیں گے اور یہ کسی دن غالب آ جائیں گے. کیسی اس کی دور اندیشی تھی کہ بظاہر دو آدمی ہجرت کر رہے ہیں, مسلمانوں میں صحابہ رضی اللہ عنہ میں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیں کہ وہ تو 20 آدمی پورے گئے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ساری فیملی, ان کے بہنوئی, فلاں فلاں, یہ سارے مل کے دوست ہجرت کر گئے. باقی تو صحابہ رضی اللہ عنہ بڑی مشکل سے ہجرتیں کی ہیں, اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کون سی آسان تھی, یہ اللہ نے مدد کی، فور میں اللہ نے مدد کی کہ کفار اس غار کے دھانے پر آ کر کھڑے ہو گئے. اللہ نے اسی لیے سورہ توبہ میں کہا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آج مدد نہیں کرو گے، فقط نصرہ اللہ، اللہ اس کی اس دن مدد کر چکا ہے جب وہ دونوں غار میں تھے، اللہ کی مدد وہاں آئی تھی. اور غالباً اسی آیت پر تدبر اور غور کرنے کا نتیجہ تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک صاحبزادے سے کہا کہ اگر میرے بعد تمہیں تنگی پیش آئے رزق کے معاملے میں اور کسی چیز میں، تو میرے اس غار میں چلے جانا اور وہاں اللہ تمہیں بہت آسانی اور سہولت دے دے گا، اللہ کی مدد وہاں آئی. اور اسی وجہ سے بعض بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ جس انسان کو کوئی زندگی میں مشکل پیش آ جائے اور مسئلہ حل نہ ہوتا ہو، تو اسے چاہیے کہ غار ثور میں جا کر دعا مانگے کہ اللہ کے مدد کے نازل ہونے کی وہ جگہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اللہ نے کی تھی، اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے مدد کی جب وہ دونوں اس غار میں تھے. ازہما فی الغار، تو مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے لیے گئے کہ اللہ ینصرہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کرے گا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر دنیا میں والآخرہ اور آخرت میں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، مکہ مکرمہ کے مشرکین یا مدینہ منورہ کے منافقین، کہ ہم ان کی مدد نہیں کریں گے نہ دنیا میں نہ آخرت میں، تو اسے چاہیے کہ یہ اور یہ کرے جو آگے آیا. یہاں پھر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو اچھی طرح خیال کر لینی چاہیے. اور مفسرین نے اس پر ایک جملہ لکھا ہے، اور وہ یہ لکھ کے گزرتے چلے گئے ہیں مگر مسئلہ حل نہیں ہوتا. پہلے ہم اس کا اشکال بتاتے ہیں کہ اس میں شبہ کیا پیدا ہوتا ہے، پھر اس کا حل اور جواب عرض کرتے ہیں. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کرے گا دنیا میں، یہ تو صاف اور واضح بات ہے کہ منافقین یا مشرکین کہتے تھے دنیا میں مدد نہیں ہوگی، اور اللہ نے دنیا میں مدد کر دی، بدر وغیرہ وغیرہ یہ سارے قصے آپ کے سامنے آ گئے. والآخرہ، اور آخرت میں مدد نہیں کرے گا، یہ آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کس معاملے میں ہونی چاہیے تھی، یہ تو سب کو پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچے ہیں تو آخرت انہی کی ہے، اللہ کی رضا اور خوشی انہیں نصیب ہوگی. مسلمانوں کو تو ایمان ساحل تھا، کافر بھی سمجھتے تھے کہ اگر یہ دین سچا ہے تو لہذا ظاہر ہے کہ نتیجے میں انہی کی مدد کی جائے گی. پھر آخرت کا لفظ اللہ نے یہاں استعمال کیوں کیا ہے؟ اور مدد ہوتی ہے دشمنوں کے مقابلے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت میں کس کو دشمنی ہے جو وہاں اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی؟ تو مفسرین نے اس پر ایک بات یہ لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کی جائے گی دنیا میں یعنی میدان جنگ میں، اور آخرت میں یعنی ان کے دشمنوں پر ترجیح دے کر انہیں جنت میں داخل کرنا، مقام محمود پہ داخل کرنا، یا جتنے بھی آپ اوصاف جنت کے گنوالے ان سب مقامات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا، مفسرین اتنا کہہ کے آگے نکل گئے ہیں، لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. کوئی اصول اور قاعدے کی بات ہونی چاہیے، اور اصول اور قاعدے کی بات آپ دیکھتے چلے جائیں کہ مفسرین ہیں، خازن ہیں، امام نصفی ہیں رحمت اللہ علیہ، نشاپوری رحمت اللہ علیہ ہیں، غرائب القرآن انہوں نے لکھی ہے، ورغائب الفرقان لکھی ہے، اسی طرح تحریر و تنویر ہے، یہ قرطبی ہیں، یہ صاحب رول معانی ہیں، قمی ہیں، ابن قیم ہیں، ابن تیمیہ ہیں رحمت اللہ علیہ، ایک سے ایک بڑا مفسر ابن کثیر ہیں رحمت اللہ علیہ، لیکن سب یہی لکھتے چلے گئے ہیں اور آیت حل نہیں ہوتی. قرآن کریم میں جو مشکل چیزیں پیش آتی ہیں ان میں سے ایک یہ چیز ہے، اور یہ ہمارے اساتذہ اسے حل کیا کرتے تھے، وہ حل اس کا بتاتے تھے، اصول بتاتے تھے، ایسا اصول جو قرآن میں ہر جگہ کام آئے. اسی سے ملتی جلتی ایک اور آیت دیکھیے، 24ویں پارے میں سورہ مومن ہے، اور سورہ مومن میں 24 پارے میں آیت نمبر 51 دیکھیے، اگر قرآن کریم آپ کے سامنے ہے اسے کھولیے، 24 پارے میں سورہ مومن آیت نمبر 51، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، ہم مدد کرتے ہیں رسولنا اپنے رسولوں کی، وَالَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ ایمان لائے، وہ بھی اور رسول رسل علیہ السلام سب کی فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْحَادِ اور جس دن گواہ کھڑے کیے جائیں گے، گواہ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن میں، اس دن بھی ہم ان کی مدد کریں گے. اس دن کون سی لڑائی ہوگی جو مدد ہو رہی ہوگی؟ پہلی بات تو ضروری یہ ہے کہ آپ اس اشکال کو سمجھیے جو ان دونوں مقامات پر پیش آ رہا ہے، پھر اس کے بعد جواب آسان ہو جاتا ہے. یہاں بھی مدد کا ذکر ہے، سورہ حج کو دیکھ لیں تو وہاں بھی مدد کا ذکر ہے، یہاں بھی دنیا اور آخرت کا ذکر ہے، وہاں بھی دنیا اور آخرت کا ذکر ہے. مقامات دونوں ایک ہی طرح کے ہیں. انا لننصر رسلنا، ہم مدد کرتے ہیں یا مدد کریں گے اپنے رسولوں کی علیہ الصلوۃ والسلام، والذین آمنوا فی الحیات الدنیا جو ایمان لائے رحمہم اللہ ان کی اس دنیا کی زندگی میں. ٹھیک ہے جی، بات صاف ہو گئی، دنیا میں دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد کر دی جائے گی. ویوم یقوم الاشہاد اور جس دن قیامت میں گواہ کھڑے ہوں گے، اس دن اللہ تعالیٰ نے کیا مدد کرنی ہے وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، ظاہر ہے، طے شدہ بات ہے کہ خدا ان پر مہربانی کرے گا. اساتذہ یہ بتاتے تھے، وہ عربی کے یہ اشکال اگر سمجھ آ گیا تو اب جواب اس کا سامنے آ جائے گا. وہ کہتے تھے کہ عربوں کا ایک شاعر کہتا ہے کہ الفتحا تبنم وما امباردہ، میں نے اپنی اونٹنی کو کھلایا تبنن چارہ، وما امباردہ اور ٹھنڈا پانی. تو ٹھنڈا پانی کھلایا تو نہیں جاتا، وہ تو پلایا جاتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ میں نے اپنی اونٹنی کو کھلایا چارہ اور ٹھنڈا پانی. اب اسے آسان اردو میں سمجھ لیں، جیسے چائے اور بسکٹ ہے. تو ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے چائے اور بسکٹ کھائے، تو کھلانے کا تعلق بسکٹ کے ساتھ تو ہے، چائے کا تعلق پینے کے ساتھ ہے، کھانے کے ساتھ نہیں ہے. آج تک کبھی آپ نے سنا ہے کسی نے کسی سے کہا ہو کہ چائے کھائی؟ ہمیشہ کہتے ہیں چائے پی، بسکٹ کھائے. جب دونوں کو جمع کرے گا تو کہے گا چائے بسکٹ کھائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحیح جملہ یہ ہوا کہ میں نے چائے اور بسکٹ کھائے. اور اسی جملے کو ذرا سا آپ کھول کے واضح کر کے بیان کریں تو آپ کو ایک چائے کے بعد نیا فعل لانا پڑتا ہے، اور یوں کہیں گے کہ میں نے چائے پی اور بسکٹ کھائے. ہیں جملے دونوں صحیح، میں نے چائے اور بسکٹ کھائے، لیکن اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھی چائے پینی تھی تم نے کھا کیسے لی؟ تو پھر یہ کہیں گے کہ میں نے چائے پی اور بسکٹ کھائے. تو ایک فریل کا اضافہ کرنا پڑا، ہیلپنگ ورب جسے کہیے، یہ ورب کہیے. اسی طرح عربوں کا شاعر کہتا ہے اللہ تو حاطب نن، میں نے کھلایا اپنی اونٹنی کو چارہ و ما امباردہ اور ٹھنڈا پانی. ہمارے اساتذہ رحمہ اللہ کہتے تھے کہ اصل میں یہ مصرع ایسے ہو جائے گا، اللہ تو حاطب نن، میں نے اپنی اونٹنی کو کھلایا چارہ و شربتہا ما امباردہ، اور میں نے اسے پانی پلایا ٹھنڈا. پلانے کے معنی میں آ گیا نا. اسی لیے وہ سورہ مومن کی اس آیت کو یوں تشریح کرتے تھے، وہ کہتے تھے انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، ہم مدد کرتے ہیں، ہم نے مدد کی، کریں گے اپنے رسولوں کی علیہ الصلوۃ والسلام، اور جو ایمان لائے دنیا کے جیتے جی میں آگے، اور ونجزیہم اور ہم انہیں جزا دیں گے، یوم یقوم الاشہاد جس دن گواہ کھڑے ہوں گے. تو یہ حیات دنیا کے بعد جو واو آ رہا ہے نا, اس واو کے بعد وہ کہتے تھے یہاں ایک فعل اور ماننا ضروری ہے, اور پھر آیت کریمہ کی تشریح ایسے ہو جائے گی کہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ونجزیہم جزاء حسنا یوم یقوم الاشہاد, اور ہم انہیں جزا دیں گے بہت اچھی جزا جب قیامت کا دن آئے گا جب گواہ کھڑے ہوں گے. وہ کہتے تھے کہ اس اصول کو یاد رکھو. قرآن کریم میں متعدد آیات ایسی ہیں جن آیات میں اللہ تعالیٰ ایک فعل ذکر کر دیتا ہے, اس کے بعد دو چیزیں ذکر کر دیتا ہے, لیکن وہاں ایک فعل تمہیں خود اپنی عقل سے سمجھ سے شریعت کے مطابق کچھ نہ کچھ اس کی تشریح میں اضافہ کرنا پڑے گا. یہ ہے وہ اصول اور گر کی بات جو اساتذہ نے بتائی تھی, اور بالعموم مفسرین اس طرف نہیں گئے, بس وہ اتنا لکھ دیتے ہیں کہ اللہ انہیں جزا دے گا. لیکن کس اصول کے تحت تھا؟ یہ اصول ہے من کانا یظن, اب دیکھیے سورہ حج, من کانا یظن, جو کوئی گمان کرتا ہے کہ اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا, کہ اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کریں گے اس دنیا میں, وہ یجزی ہو اور وہ اسے جزا نہیں دیں گے, جزا انحسنا اچھی جزا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الاخرہ آخرت میں, فلیمدد بسبب الى السماء, اسے چاہیے کہ رسی تان لے آسمان کی طرف آ جائے ہمارے پاس. پھر دیکھا آپ نے, یہ ہے کہ علق تو حاطبنن, میں نے اپنی اونٹی کو چارہ کھلایا, وشرب تو ہما ام باردہ, اور میں نے اسے ٹھنڈا پانی پلایا. اس طرح قرآن کریم کی یہ آیات حل ہوتی ہیں, یہ اصول جب یاد رہتا ہے تو پھر انسان آسانی سے ان آیات میں سمجھ جاتا ہے کہ اچھا یہاں کوئی بات رہ گئی ہے تو اس سے مراد یہ ہوگی. مفسرین نے اصول کا ذکر نہیں کیا, البتہ انہوں نے نتیجے کا ذکر کر دیا, اور نتیجہ دونوں صورتوں میں ایک ہی نکلا جو اساتذہ نے فرمایا, لیکن اساتذہ کا جو اصول ہے وہ قرآن کریم میں اس جگہ بھی, سورہ مومن میں بھی, اور کئی مقامات پر ایسے ہی. اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا, اللہ تعالی مدد نہیں کرے گا دنیا میں ان کی, اور ان کو جزا نہیں دے گا جزا ان حسنہ اچھی جزا آخرت میں. آگے چلیے, فلیمدد بسبب الی السماء, تو اسے چاہیے پھر ایک رسی کو تان لے اوپر کی طرف. سما سے کیا مراد ہے؟ دونوں ہو سکتی ہیں, یا تو آسمان مراد لے لیں اور یا چھت مراد لے لیں, کیونکہ عربی میں ہر بلند چیز کو سما کہتے ہیں, اوپر والی چیز. تو اگر چھت مراد لے لیں تو اسے چاہیے کہ رسی ڈال لے چھت میں, باندھے اوپر چھت سے کسی سریے سے کسی کنڈے سے, اور اس رسی کا دوسرا سرا یہ اپنی گردن میں ڈال لے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت کے مطابق یہ تفسیر ثابت ہے. تو یہاں بھی اجمال ہے, تفصیل اس کی یہ ہے کہ رسی تان لیے اور پھر اس کے بعد دوسرا سرا اس کا تو اپنے گلے میں ڈال لے, یعنی اللہ یقیناً مدد کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مان لی جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جب مدد کی ہے بعد میں اور یقیناً کی ہے, تو یہ قرآن کی صداقت حرفانیت ثابت کرنے کے لیے یہ آیت کافی ہے, کہ جب کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا مکہ مکرمہ میں کہ اس ہستی کی بھی مدد ہوگی, اللہ نے ان کی مدد کی. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے تیسرے پارے میں سورہ آل عمران دیکھیں اگر آپ, اور اس کی بارہویں آیت میں اللہ نے فرمایا قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم, آپ کہہ دیجئے ان کافروں سے کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے, تم میرے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکو گے. اب اس آیت میں کافروں سے مراد یہودی نے یا مشرکین مکہ؟ مفسرین گئے ہیں, دونوں آراء انہوں نے دی ہیں. قرآن نے پیشن گوئی کر دی کہ مسلمانوں کے صحابہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں یہ کافر نہیں ٹھہر سکیں گے, غلبہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا ہو جائے گا, مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جیت دے گا. تو پھر یہ کل الذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، آپ ان کافروں کو کہیے اب تم مغلوب ہو گئے اور ہانکے جاؤ گے جہنم کی طرف، بئس المہاد، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، کیا بری تیاری ہے. قد کان لکم آیت فی فئتین استقطا، اور ابھی تمہارے سامنے ایک نمونہ گزر چکا ہے، دو فوجیں جو آپس میں بھیڑی تھی بدر میں، فئت تقاتل فی سبیل اللہ، ایک فوج جو اللہ کی راہ میں اٹھی تھی، واخر کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین، اور دوسری جو منکر کافروں کی تھی، یہ ان کو دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے صاف صاف کیے دگنے. بہت تفصیلی تشریح کی ہے مفسرین نے، لیکن صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اس آیت میں بھی اور اس آیت میں بھی پیشن گوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالب آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا. تو اگر تمہیں وہ مدد ناپسند ہے تو فلیمدد بسببن الی السماء، تو پھر اس طرح کرو نا، چھت میں ایک رسی ڈال لو اور اس کے ساتھ لٹک جاؤ، یعنی اپنے غصے سے مر مٹو. جو مرضی کر لو، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے. تو اگر سما سے مراد گھر کی چھت لے لی گئی تو پھر تو یہ تفسیر ہو گئی، اور اگر سما سے مراد آسمان لے لیں تو پھر یہ ہوا کہ فلیمدد بسبب نیل السماء، اسے چاہیے کہ تانے ایک رسی آسمان کو، ثم یقطع، اور پھر کاٹ دے وہی کے سلسلے کو جو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی پھر اٹھے اور نبوت کے عظیم الشان منصب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معزول کر دے اور نبوت ان سے ختم کر دے. اگر اس انسان کو حسد اور جلن کا یہ حل ہے نظر آتا تو یہی کر گزرے پھر. اس لیے ثم یقطع جو ہے کہ کاٹ دے، اس سے مراد پھانسی اور اس سے مراد منصب نبوت کا زائل کرنا، یہ بڑے بڑے مفسرین نے لیا. اب کسی کا یہ لکھنا کہ عربیت کا ذوق اس سے ابا کرتا ہے اور ایسے ہے اور عربی میں یہ چیز ثابت نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے. جن مفسرین نے قرآن کریم کی تفسیر میں یہ مراد لی ہے وہ مفسرین کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، وہ عربیت کے امام تھے. اور قطع سے مراد قطع نبوت، قطع وحی، یا قطع سے مراد گلا گھونٹ لینا، مر جانا، خودکشی کر لینا، یہ سب چیزیں ان کے پیش نظر تھیں. اور اب کوئی شخص اگر یہ کہے کہ اگرچہ اکثریت تو مفسرین کی اسی طرف گئی ہے لیکن عربیت کا ذوق اس سے باہر کرتا ہے، تو کیا مفسرین کی اکثریت قرآن کریم کو سمجھتی نہیں تھی؟ ہم ساری بحث چھوڑ کے صرف یہ کہتے ہیں کہ جو پچھلے گزر گئے ہیں نا دنیا سے، وہ بڑے متقی لوگ تھے، اللہ کے ساتھ ان کا بڑا تعلق تھا، اس لیے ان پر تنقید سے بچنا چاہیے اور ان کی علمی سطح کم کرنے کی کوشش ترک کر دینی چاہیے. ایک آدمی کی اپنی سطح اونچی نہ ہو اور وہ جس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے وہ نیچے ہے اور سٹیج پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اوپر ہیں، تو بجائے اس کے کہ یہ کوشش کرے میں سٹیج پہ پہنچ جاؤں، یہ کہتا ہے کہ سٹیج کو بھی میری سطح پر لے آؤ اور کاٹ کے اسے نیچے لے آؤ، یہ کیسے ممکن؟ اصل مرض امت میں اسلاف پر اعتماد کا اٹھا دینا ہے کہ تمہارے اسلاف تو سمجھے نہیں تھے، ہم سمجھیں. فرض کر لیجئے صاحب کہ ثم یقطع وحی کو چھوڑ دینا یا خودکشی کے معنی میں نہیں عربی میں استعمال ہوا، تو اب یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ اگرچہ اکثر مفسرین تو اسی طرف گئے ہیں لیکن یہ عربیت کے ذوق کے خلاف ہے. اتنا بھی ہو سکتا تھا، یہ بھی لکھا جا سکتا تھا کہ مفسرین کی اکثریت نے یہ لیا ہے اور ہماری سمجھ میں ایک یہ بات بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ لکھنا کیوں ضروری ہے کہ ان مفسرین کا قصور؟ اس لیے اس زمانے میں، ہمارے موجودہ دور میں ہوا چل پڑی ہے کسی کو دیکھو تو وہ کہتا ہے محدثین نے کوئی کام نہیں کیا، کام تو ہم کر رہے ہیں. ایک اور گروہ کو دیکھو وہ کہتے ہیں آج تک قرآن کسی نے سمجھا ہی نہیں، بس اب ہم سمجھ رہے ہیں. عربی آنی چاہیے، لغت بڑی زبردست ہونی چاہیے، تب جا کے آپ قرآن سمجھیں گے. ایک تیسرے گروہ کو دیکھیے، اسے تاریخ میں نظر آتا ہے جی فلاں فرقہ جو ہے تاریخ تو ساری انہوں نے ختم کر دی، تاریخ انہوں نے اپنے حق میں لکھ لی. اس سے بھی زیادہ بدبخت وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومت آ گئی تھی اور اس وقت مسلمان جھوٹ بولا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور خلفاء کی خوشنودی کے لیے حدیثیں گھڑ گھڑ کے لکھا کرتے تھے. اگر بات بھائی یہی ہے تو پھر مسلمان نام کی کوئی قوم اس دنیا میں نہیں تھی. کیا کسی کے دل میں اللہ کا اتنا خوف نہیں رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے وہ جھوٹ لکھتے رہے اور بولتے رہے، اور پھر لطف یہ ہے کہ اس کے بعد 1200-1300 برس تک لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی، ساری امت اسی میں چلتی رہی. اب ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جی تاریخ تو فلاں فرقے نے خراب کر دی، دوسرا کہتا ہے حدیث فلاں نے خراب کر دی، تیسرا کہتا ہے تفسیر فلاں نے خراب کر دی، تو آپ کے پلے آپ کے دامن میں رہ ہی کیا جاتا ہے. مت اصلاح کو کھولیے صاحب، جو دنیا سے چلے گئے ہیں اور جنہوں نے محنتیں کی ہیں اور قرآن کے ایک ایک حرف اور لفظ اور نقطوں تک کو سمجھا ہے، نہ کیجئے. اگر ان کے خلاف کوئی رائے ہے اور وہ رائے مجموعی اعتبار سے کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے تو آپ لکھیے گی میری رائے یہ ہے، زیادہ احتیاط کر لیجئے کہیے یہ میری رائے ہے، اور اگر غلط ہے تو اللہ مجھے معاف کرے. مفسرین کی نگاہ اس طرف نہیں گئی تھی، ٹھیک ہے. ابھی کتنی تفاسیر کے نام لے کے ہم نے عرض کیا ہے کہ ان مفسرین نے اس اصول کو نہیں لکھا اور ہمارے اساتذہ نے لکھا ہے. اب اساتذہ اگر یہ لکھتے کہ فلاں فلاں مفسر کی تفسیر ہم نے دیکھی مگر اصول کہیں نہیں ہے اور اصول ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اب اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ پچھلوں کو تو یہ اصول آتا ہی نہیں تھا اور وہ تو سمجھ ہی نہیں سکے اس مقام کو، بس ہم ہی سمجھے ہیں، تو یہ خود رائی، اپنی رائے پہ چلنا، اپنی عقل کو حرف آخر قرار دینا اور اپنی رائے اور میں یہ کہتا ہوں اس میں کو ٹھونسنا، یہ آدمی کو خراب کر دیتا ہے. صاحب اس سے پچھلوں میں بھی دین تھا اور ہم سے زیادہ ہی کچھ تھا، اور وہ اللہ کے اچھے بندے تھے، متقی تھے، اور ان کے تقویٰ کی بڑی دلیل یہ ہے کہ خدا نے اتنی بڑی بڑی تفاسیر ان سے لکھوا لی اور خدا نے اتنے بڑے بڑے کام اتنی چھوٹی چھوٹی عمروں میں ان سے لیے. ان پر تنقید سے بچنا چاہیے، اور ان پر تنقید کا دروازہ کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آگے چل کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں، اور صحابہ رضی اللہ عنہ پہ تنقید کا دروازہ کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کسی آدمی کا تزکیہ ہوا ہی نہیں تھا، تو پھر یہ دین سارا کھیل تماشا ہوا، ڈھونگ ہوا، ولیعوذ باللہ اسلام تو نہ ہوا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات میں سے بتایا تھا، اور آپ نے فرمایا قیامت کے قریب تم دیکھو گے کہ اس امت میں بعد میں آنے والے لوگ پہلے پچھلے جو گزر چکے ہیں ان کو برا کہا کریں گے. لعن آخر هذه الامۃ اولها، اس امت کے پیچھے آنے والے لوگ آخری جو ہیں یہ پہلوں پر لان تان کیا کریں گے، یہ بری چیز ہے، برائی بیان کی ہے، تو آدمی بچے. اول تو اپنی عقل، اپنی رائے، اس کو بھی تابع رکھنا چاہیے. جو قاعدے اور ضابطے میں اساتذہ کوئی بڑے ہیں ان کے سامنے رکھنی چاہیے کہ اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے آپ کا کیا خیال ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو اپنے برابر والوں سے رائے لے لے، بلکہ اس کے بھی سے ہٹ کے اپنے سے چھوٹوں سے رائے لے لے. یہاں تک مبالغہ کیا کرتے تھے کہ سر پہ کوئی رہے، کوئی چھوٹا بڑا سر پہ ہونا چاہیے، یہاں تک ہے تو مبالغے کی بات، لیکن بچوں کو سمجھانے کو کہتے تھے. باپ کہتا تھا بیٹے، یعنی پچھلے زمانوں میں جو عقل مند تھے وہ سمجھانے کو کہتے تھے کہ بیٹے اگر کوئی نہ ملے نا مشورہ کرنے کے لیے تو کسی بلی سے ہی مشورہ کر لینا، دیوار سے مشورہ کر لینا. تو قرآن کریم کی تفسیر، اس میں کوئی نقطہ کوئی بات ایسی سمجھ میں آتی ہے جو پچھلوں نے نہیں لکھی، تو جو بھی اہل علم ہوں ان سے خط و کتابت کر لی جائے، پوچھ لیا جائے، یہ زیادہ صحیح ہے، بجائے اس کے کہ آدمی کے سر پہ کوئی نہ رہے. اور اللہ کے یہاں اگر گرفت ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ تو ثم یقطع، پھر وہ کاٹ دے. مفسرین نے اس پہ لیا ہے کہ وہ وحی کے سلسلے کو منقطع کر دے. یا اگر چھت مراد لی جائے سماع سے تو مراد یہ کہ اپنے گلے میں رسی ڈال لے, گلا گھونٹ لے, اپنا مر جائے, کچھ کر لے. ہم اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر کے ہی رہیں گے. آئے اور سلسلہ نبوت کو منقطع کر دے, منصب نبوت سے انہیں ہٹا دے. لیکن وہ کر کیسے سکتا ہے؟ اس لیے کہ نبوت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کی ہے. نبوت کوئی اختیاری چیز تھوڑا ہی ہے, وہ ختم ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت ختم ہو گئی, وہی منقطع ہو گئی. اب کوئی صورت نہیں ہے کہ کسی انسان پہ وہی آیا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول تھے, یہی عقیدہ ہے, یہی ایمان ہے, اور اسی عقیدے پر قائم رہنا چاہیے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ اچھا سے کر کے دیکھ لے, فلینظر, اب دیکھے, اب نتیجے پر غور کرے. اتنی محنت اور جد و جہد کے بعد حل جل سے بننا ما یغیز, اس کی اس تدبیر سے اس کے دل کا غصہ کچھ مٹا ہے؟ اس کے دل کا غصہ کچھ کم ہوا ہے؟ یعنی حسد کی وجہ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی وجہ سے جو جلاپا اس پر آ رہا ہے, کیا اب دل میں ٹھنڈک پڑی ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے بہت سے جانوروں میں آپ دیکھیں, کیا آپ اس کو ماریں نا تو وہ ڈنڈے سے لپٹ جاتا ہے, تو آدمی ڈنڈا ہی پھینک دے کہ لو اس کے ساتھ تم لپٹ جاؤ, اس کی کیا تسلی ہو سکتی ہے؟ اب حسد ہو جاتا ہے تو آگ میں جلتا ہی رہتا ہے, جلتا ہی رہتا ہے. اسی لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حسد تھا نا, دل میں کینہ اور بغض تھا, اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب پہنچے ہیں ہرقل کے دربار میں, روم کے بادشاہ کے دربار میں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرامی نامہ بھی پہنچ گیا تھا, تو بادشاہ نے کہا یہ حدیبیہ کے بعد کا واقعہ ہے, یہ لوگ گئے ہوئے تھے تجارتی سفر پہ, اس نے کہا یہاں کوئی عربوں میں ہے اسے بلاؤ. اور پھر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ملے, یہ لے گئے. صحیح بخاری کے بالکل آغاز میں یہ قصہ آیا ہے. تو انہوں نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے صحیح صحیح جوابات دیے, گواہیاں دی, اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہاں تک پہنچ چکا ہے. لقد امر عمرو ابن ابی قبشا, اس نے کہا فو ابو قبشا کی اولاد اتنی بلند ہو گئی, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بلند ہو گئے کہ اب یہ بادشاہوں تک خط و کتابت ہو رہی ہے اور انہیں ان کے دین, اپنے دین کی دعوت دے رہے ہیں. ابن ابی قبشا جو کہا تو ابو قبشا یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں کسی کا نام تھا, محدثین نے اس پہ بھی بحث کی ہے, یہ موقع نہیں ہے اس بحث کا. تو ابو قبشا کی اولاد مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے, کہ ارے اس کا کام اتنا بڑھ گیا. پھر کچھ احساس ہوا اور پھر حتیٰ کہ فتح مکہ کے موقع پہ اسلام کی قبولیت کی توفیق ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت ظرفی کے کیا کہنے, اس سمندر جیسے سمندر بھی تنگ ہو جائیں اس سینے کے مقابلے میں کیا کہنے اس عالی اخلاق اور اتنی شرافت کے, کہ جو شخص ساری زندگی مخالفت کرتا رہا ہے اور عہد سے لے کے فتح مکہ تک ہر موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت میں پیش رہا, اور غزوہ خندق میں سربراہی کی, اور اسی طرح یہ جو چند برس پہ مخالفت میں گزرے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تحفے بھیجتے تھے اس وقت بھی جب یہ مشرک تھے اور مخالف تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں تو سسر تھے نا, اور جب مکہ فتح ہو رہا تھا تو آپ نے کہا کہ من دخل دار ابی سفیان، ابو سفیان کی حویلی میں جو چلا گیا ہم نے اسے بھی پناہ دے دی، اسے بھی معاف کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے ظرف کے تھے کہ جس نے ساری زندگی مخالفت میں ایڑی چوٹی کے زور لگا دیا، ایسے لوگوں کو بھی پلٹ کے کبھی نہیں کہا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا، یا یہ موقع یا یہ موقع، کچھ نہیں. یہ وہ چیز ہے کہ اتنے بڑے اخلاق کی تعلیم صوفیہ دیا کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ تم ہمیشہ دینے والے بنو، لینے والے نہ بننا. ہمیشہ پھلدار درخت بنو، لوگ پتھر پھینکتے رہے اور تم انہیں پھل دیتے رہو. اور ہمیشہ اللہ کے لیے نیکی کرو، توقع کوئی نہ رکھو کہ تمہاری نیکی کے جواب میں تم سے کوئی نیکی کرے گا. اور یہ ظرف انہی لوگوں کا ہوتا ہے جن کا تزکیہ ہوا ہوا ہوتا ہے، کہ جنہوں نے عمر بھر مخالفت کی ہوتی ہے، کچھ نہیں، نہ کوئی بدلہ، نہ کوئی بات، نہ کوئی نفرت، نہ کوئی انتقام. یہ سارے انتقام اور نفرت کے الفاظ ہی ان کی ڈکشنری میں نہیں ہوتے، کیونکہ نیکی اللہ کے لیے کرتے ہیں نا. تو جب اللہ کے لیے نیکی کرنی ہے تو اس کا مخلوق سے اجر کیا لینا ہے، وہ تو اللہ ہی سے لینا ہے. اس سے کیا بحث ہے کہ یہ شخص ہمارا دشمن ہے، کہ یہ شخص ہمارا دوست ہے، ہم نے تو اللہ کے لیے کام کرنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو کہا ہے کہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے جلن ہو رہی ہے، تو اس طرح کر لو. حل یوں سے بننا قید ہما یغیر، اس کی تدبیر سے کہ اس کے جی کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اب دیکھے فلینظر، اب دیکھے حل یوں سے بننا، کیا نکل گیا، چلا گیا، کیا چیز قید ہوں جو اس نے تدبیر کی ہے، پھانسی لگ گیا، خودکشی کر لی، یہ آسمان پہ چڑھ گیا. ما یغیر جو غصہ تھا، جو جی میں غصہ تھا کہ اب ٹھنڈا ہوا ہے، مطلب یہ کہ یہ نہ کر سکے گا، نہ ہم تک پہنچ سکے گا، نہ ہی اس کے جی کا غصہ ختم ہوگا. اس لیے حسد اور جلاپا، اس سے اپنے آپ کو پاک رکھے، اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، جہاں تک ہو سکے اللہ کی جتنی بھی تقسیم ہے اس تقسیم پر راضی رہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو مناسب سمجھا دے دیا، مجھے اس چیز کی طرف اٹھا کر نگاہ نہیں دیکھنا، بالکل کوئی اس چیز سے میرا تعلق بھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منتخب فرمایا، اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا لڑائی ہے کہ ولیعز باللہ انہیں کیوں منتخب کر لیا؟ اہل مکہ یہ کرتے تھے. ابو جہل سے اسلام کی جب دعوت اس کے سامنے گئی تو کچھ بھلے مانس لوگوں نے سجا کے پوچھا کہ تم آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا دیکھو بھائی، بات ہے صاف کہ ان کے قبیلے نے کھانے پکائے، ہم نے بھی مہمانوں کے لیے کھانے پکائے، انہوں نے اپنے ہاں آنے والوں کو سواریاں دی، ہم نے بھی سواریاں دی، انہوں نے کپڑے دیے، ہم نے بھی کپڑے دیے، انہوں نے لوگوں کے ساتھ نیکی کی، ہم نے بھی نیکی کی. اب آخر پہ پہنچ کے اس قبیلے کا ایک فرد اٹھ کے کہتا ہے کہ مجھے نبوت ملی تو ہمارے قبیلے کو کیوں نہیں ملی؟ بس ایک دن کوئی فرشتہ آ کے مجھے کہہ دے کہ تم بھی نبی ہو، میں ان کی بات مان لوں گا. یہ ہے تعصب، ضد. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو کبھی کبھی حسد واقعی ہو جاتا ہے، حل کیا کرے؟ جیسے بخار ہو جاتا ہے، جیسے کسی آدمی کو شوگر ہو جائے، فالج ہو جائے، ولیعز باللہ یہ مرض ہی ہے نا، اگر ہو جائے حسد تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ پانچویں پارے میں سورہ النساء کی آیت نمبر 32 ہے، اس پر غور کیا کرے بار بار. پانچویں پارے میں قرآن کریم ہے، اسے کھول کے دیکھیے. چوتھی سورت سورہ النساء ہے نا، اس کی آیت نمبر 32 دیکھیے. اگر کسی کو حسد اپنے سینے میں محسوس ہوتا ہو، اس آیت کا مراقبہ کرے، اس آیت کو بار بار پڑھے، بار بار سوچے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور مت حوث کرو جس چیز میں اللہ نے ایک آدمی کو دوسرے آدمی پر بڑائی دے دی ہے. مثلا جو چیزیں اپنے اختیار میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پہ بڑائی دے دی, نبوت اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی اور ابو جہل کو نہیں دی. اب اس میں لڑنے کی کیا بات تھی ولیعذ باللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت, ایک آدمی زیادہ خوبصورت ہے یہ کم خوبصورت ہے, ایک کا قد زیادہ لمبا ہے دوسرے کا قد چھوٹا ہے, ایک کی اولاد زیادہ ہے دوسرے کی کم ہے. بیسیوں چیزیں جو حسد کی وجہ بن سکتی ہیں اور اپنا بس چلتا نہیں ہے, یہ تقسیم ساری اللہ کی ہے نا. اللہ نے کہا ہے ہر گز حوث نہ کرنا, محاورے میں ترجمہ کریں اللہ نے کہا نظر اٹھا کر نہ دیکھنا ان چیزوں کو جو ہم نے ایک کو کم اور ایک کو زیادہ دی ہیں. تو جنہیں ہم نے زیادہ دے دی ہیں, جسے زیادہ حسن دے دیا, خوبصورتی دے دی, علم دے دیا, سب سے بدترین حسد یہ جاہ کا ہے, اپنی بڑائی کا ہے, عہدے کا ہے کہ اسے کیوں عہدہ مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا, وہ آرمی میں اس عہدے پہ چلا گیا میں کیوں نہیں جا سکا, اس کو امتحان میں کامیابی ہو گئی میں کیوں کامیاب نہیں ہو سکا. یہ ساری چیزیں اللہ نے فرمایا نگاہ اٹھا کر نہ دیکھو ان چیزوں میں جو ہم نے ایک کو دوسرے پر ترجیح دی ہے. للرجال نصیب مما اکتسبوا, مردوں کو جو حصہ ملا ہے ان کی اپنی کمائی سے, وللنساء نصیب مما اکتسبن, اور عورتوں کو جو حصہ ملا ہے ان کی اپنی کمائی سے. کریں کیا, حسد پیدا ہو جاتا ہے نا دل میں, اللہ نے حل بتا دیا ہے, فرمایا نگاہ اٹھا کر نہ دیکھو, قد نہ کہے وسأل اللہ من فضلہ, اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو. یہ ہے علاج حسد کا کہ اگر اسے حسن زیادہ دے دیا ہے تم سے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, ہم سے فضل کی دعا مانگا کرو, ہم سے مانگا کرو ہم دے دیں گے. اگر دولت نہیں دی کسی اور چیز میں تمہیں زیادہ کر دیں گے. نسب تمہارا بظاہر زیادہ صحیح نہیں ہے, ہم تمہیں کسی اور چیز میں بڑھا دیں گے. ساری دنیا سید تو نہیں نہ پیدا ہو سکتی, کسی طرح حسن کم ہے, خوبصورتوں پہ نگاہ کرنے کی ضرورت ہی ہے, مجھ سے فضل مانگو. حسن نہیں ملا علم دے دیں گے, علم نہیں دیا دولت دے دیں گے, اور سب سے بڑی چیز کچھ بھی نہیں ہے ایمان دے دیں گے. ایمان تھوڑی بڑی چیز ہے, اس حسن نے کیا کرنا ہے, مٹی میں مل جانا ہے. کتنے دن, اول تو جوانی جب ڈھل جاتی ہے پھر کوئی نہیں پوچھتا, سامنے ہی آ جاتی ہیں ساری چیزیں, کوئی گھاس نہیں ڈالتا, اور فرض کر لو کوئی گھاس ڈال بھی دے تو کتنے دن, کئے دن کی زندگی, پھر وہی مٹی اور مٹی میں مل جانا ہے. پیسہ بھی کتنے دن کا, کتنا اٹھا کر ساتھ لے جائے گا. خود علم, اس پر تکبر, ولیعذ باللہ اللہ نے کہا واللہ اللہ ولا علم, اس شخص کو اللہ نے اس کے علم کے ساتھ گمراہی دے دی, گمراہ کر دیا تھا خدا نے اسے. علم ہوتا ہے پھر بھی گمراہی آ جاتی. سب سے بڑی چیز ایمان, اللہ کی رضا. اللہ نے فرمایا حسد پیدا ہو جائے وسأل اللہ من فضلہ, اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو. ان اللہ کان بکل شیء علیما, اللہ کو ہر چیز معلوم ہے, اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. یہ ہے وہ بات جو کام کرنے کا ہے کہ اللہ تعالی نے بتایا کہ دیکھو مال مردوں کو وراثت میں زیادہ ملا, عورتوں کو کم ملا, عورت کو ایک حصہ مرد کو دو حصے, نگاہ اٹھا کر نہ دیکھنا اس مال کو. آج تو بنیادی طور پر مال کی بحث میں ہے, لیکن اس سے یہ چیز صوفیہ سمجھے ہیں. وہ کہتے ہیں حسد کے متعلق بھی یہی آیت ہے, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عِبَادَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, اور نگاہ اٹھا کر نہ دیکھنا, حوث نہ کرو اس چیز کی جس میں ہم نے کچھ کو کم حصہ دیا کچھ کو زیادہ حصہ دیا. للرجال نصیب مما اکتسبوا, مردوں کو ہم نے وراثت میں وہ حصہ دیا ہے جن کی اپنی کمائی ہے. وللنساء نصیب مما اکتسبن, عورتوں کو وہ حصہ دیا جو ان کی کمائی ہے. پیسے کی کمی بیشی ہو گئی, عورتوں کو کم مردوں کو زیادہ مل گیا, تمہارے کسی عزیز کو زیادہ مل گیا, ہر گنس نہ اس بات کی طرف توجہ دو, بس اللہ من فضلہ, اللہ سے اس کا فضل مانگو. اللہ ہر چیز سے واقف ہے, اللہ اپنے فضل سے تمہیں زیادہ دے دے گا. تو اس لیے اس آیت کریمہ کو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مان لیا جائے تو مفسرین نے دوسری تشریح اس کی یہ کی ہے تیسری تفسیر اس کی ہے ہمارے حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے، اور انہوں نے اس آیت سے ایک اور چیز ثابت کی ہے، آئندہ نشست میں انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم۔